خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد ورحمه وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، اللهم صل على محمد ورحمه وعجل فرجهم. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، والعن الدائم لأعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو اس ذیل میں چل رہی تھی کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چھٹے امام کا دور جو مختلف ادیان مختلف مذاہب کے اعتبار سے ایک حساس دور تھا، جہاں پر امام نے مختلف ادیان والوں سے مناظرے کیے اور مذہب الہی اور آل محمد علیہ السلام کے دین کی تحفظ میں شاگردوں کی تربیت کی، یہاں تک کہ تاریخ نے بیان کیا کہ شیخ مفید کے بقول 4000 اصحاب 4000 شاگرد چھٹے امام کے، اور شیخ طوسی کے بقول 3200 شاگرد انہوں نے تحریر فرمائے. تو یہ امام کی مختلف کاوشیں، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو چھٹے امام کو دور نصیب ہوا میسر ہوا، باقی آئمہ کو وہ وقت میسر نہیں ہوا. اور اگرچہ آٹھویں امام کی تاریخ میں بھی ملتا ہے، نویں امام کی تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ خود آئمہ نے مثلا آٹھویں امام مامون کے دربار میں ایک معرکۃ الآرا، ایک بہت ہی طویل مناظرہ آپ نے کیا مختلف ادیان سے آٹھویں امام نے، اور جو ہے وہ مختلف ادیان جس میں یہودی عیسائی مجوسی اور دوسرے مذاہب کے افراد، جن سے آٹھویں امام نے مناظرہ کیا. لیکن چھٹے امام کا زمانہ، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک طرف بنی امیہ کا زوال ہے اور ایک طرف بنی عباس جو ہے وہ قیام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ چند جملات آپ کی خدمت میں تاریخ سمجھنے کے لحاظ سے کہ بنی عباس کہ جنہوں نے اس زمانے میں آل محمد کے نام پر، یعنی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور واقعاً تاریخ کو انسان اس انداز سے مطالعہ کرے تو بہت ساری چیزیں انسان کے لیے واضح ہوتی ہے. آج کے زمانے میں اس کو انسان امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، تطبیق کرنے کی کوشش کریں آج کے زمانے میں، کہ یہ تاریخ کہیں دہرائی جا رہی ہے یا خود انسان کو پتہ چلتا ہے کہ آئمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کیا ہے. اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں لیکن اپنے اندر اس بات کو اتارا نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں، یعنی یہ کہ ہم صرف امام کو حجت خدا مانتے ہیں اور صرف انہی کی پیروی کرتے ہیں، انہی کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، انہی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور یہ نقطہ بہت ضروری ہے، اس کے بعد صدق اللہ العلی العظیم، اس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ، چونکہ ہم بعض اوقات خود جو ہم شیعہ افراد ہیں، ہم چاردہ معصومین سے ہٹ کر جو ہے وہ بعض افراد کی نسبت شخصیت پرست ہو جاتے ہیں۔ شخصیت پرستی خوب ممکن ہے، خدا کی بھی ہم شخصیت پرستی کرتے ہیں نا، اس کی ذات کی ذات پرستی ہے تو کوئی مذائقہ ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح چاردہ معصومین کی نسبت اب شخصیت پرستی ایک منفی معنوں میں استعمال کی جاتی ہے، لہٰذا ہم آئمہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں کہ شخصیت پرستی، لیکن بہرحال اب جو بھی اس کو نام دینا ہو نام دیں، ہم آسان الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن تین ذات کے بارے میں ہمیں قانون دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صدق اللہ کا اسٹیمپ لگانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے صدق اللہ کا اسٹیمپ نہیں لگایا تو ممکن ہے ہم اپنی زندگی میں ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہرحال مجتہد، کہ میں میری باتوں کا نتیجہ یہ نکلے، مجتہد نہیں، خود یہ مجتہد کی تعلیمات ہے، یہ دین جو مجتہدوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، ان فقہا کے ذریعے سے، ان محدثین کے ذریعے سے، ان کی تعلیمات یہ ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، جا کے درس خارج اٹینڈ کیجئے کسی فقی، کسی مرجئے، کسی مجتہد کا، جہاں پہ ممکن ہے 500 لوگ، 600 لوگ، 1000 لوگ بیٹھے ہیں، سب کے سب بولنے والے کی نگاہ بھی، بولنے والے کی دید بھی، سننے والوں کا نظریہ بھی، سننے والوں کی سماعت بھی، صرف کیا ہوتی ہے کہ فقی صرف یہ ثابت کرنے کے در پر ہے کہ قرآن، رسول اور امام کا یہ فرمان ہے، اور سننے والے اس دید سے، اس نگاہ سے، اس نظریے سے سن رہے ہیں کہ واقعاً قرآن کی یہ نظر ہے، رسول کی یہ نظر ہے، اور فقہا اہل بیت کی یہ نظر ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ چونکہ کہنے والا غیر معصوم ہے لہذا وہ اپنی نظر کو کہیں اس میں ڈال نہ رہا ہو۔ یہ آپ جا کے درس خارج میں دیکھیے، یہ میرا کہنا نہیں ہے، یعنی شیخ صدوق، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ سے لے کر آج تک جتنی کتابیں، فقہی کتابیں، استدلالی کتابیں، اجتہادی کتابیں، یعنی دیکھیں ہمارے درس، ہمارے جو تشیعوں کی جو بنیاد ہے، یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، ہمارے تشیعوں کی بنیاد ممبر نہیں ہے، ممبر ہے یقینی طور پر، ہمارے ان ممبروں کی برکتوں سے، کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ممبروں کی برکتوں سے علوم آل محمد علیہ السلام نشر ہوتا ہے، لیکن اگر ہم بنیاد، اساس، تشیعوں کے پلرز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ فقہا ہیں اور ان کے درس خارج ہے، اور درس خارج کی بنیاد کس پر ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ لہذا ہم اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں کہ ہماری دید، ہماری نگاہ صرف اور صرف خدا، رسول اور اہل بیت اطہار علیہ السلام تک ہونی چاہیے، اس کے بعد کسی کی نسبت ہماری شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی نسبت۔ ہاں ہم مجتہد کو فالو کرتے ہیں، مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، صرف ایک باب سے کرتے ہیں، چونکہ سسٹم یہ ہے، توجہ کیجئے گا، سسٹم فقاہت کا اتنا عمدہ سسٹم ہے کہ کوئی فقی اگر چاہے بھی، اگرچہ نہیں چاہے گا، اگر چاہے بھی کہ اپنی طرف سے رائے دے تو نہیں دے سکتا ہے۔ یہ میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، میں ان چیزوں کو دیکھ کر آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کو کئی طویل عرصے تک ہم نے خود، جہاں پر ہم نے جہاں شاگردی اختیار کی، اس سسٹم کو دیکھ کر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ شیخ طوسی نے بات کہہ دی لہٰذا ہتھیار ڈال دیں، سید مرتضیٰ نے بات کہہ دی ہتھیار ڈال دیں، شیخ صدوق نے بات کہہ دی ہتھیار ڈال دیں، شیخ انصاری، نہیں نہیں، جتنا بڑا فقیہ کیوں نہ جائے، جتنا بڑا مرجع کیوں نہ جائے، اگر قرآن و سنت سے وہ بات استفادہ ہو رہی ہے سر آنکھوں پر، ورنہ آپ کا احترام آپ کے ساتھ، آپ کی فقاہت آپ کے ساتھ، لیکن آپ یہاں پر چونکہ غیر معصوم ہیں آپ اشتباہ کر گئے۔ یہ کل تشیع ہے، تشیع کی بنیاد ہے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، پہلے بھی کرتا رہا ہوں، آج دوبارہ سے میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا، لہٰذا توجہ کیجئے گا۔ اب تاریخ کے اوپر ہم تھوڑی سی نگاہ ڈالتے ہیں، لیکن توجہ کیجئے گا، چھٹے امام کا دور، یہ جو چھٹے امام کو، یہ بنی امیہ کا زوال اور بنی عباس کا جو ہے وہ ترقی اور سورج طلوع کر رہا ہے بنی عباس کا. لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. توجہ کیجیے گا, ہمارے پاس تاریخ کے اعتبار سے فی الحال ایک اجمالی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں, اور بہت سارے شیعوں کے نام پر یا خاندان آل محمد علیہ السلام میں بہت سارے قیام ہوئے. توجہ کیجیے گا, قیام ہوئے. عبداللہ بن حسن مسنا, ان کا قیام بنی عباس کے ساتھ بہت زیادہ مخلوط. حضرت زید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, یہ میں نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ خاص نیت کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ جو ہمارے فقہا کی ریسرچ ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی سند لگائی ہے علماء کرام نے. لہذا اگر میری باتوں کے نتیجے سے اگر کوئی بات اگر ذہن میں اگر تشویش آ جائے تو انشاءاللہ یہ رضوان اللہ علیہ کا جملہ یاد رکھیے گا. لیکن توجہ کیجیے گا, یہ جتنے بھی قیامات ہیں, جتنے بھی یہ قیام ہیں, یہ قابل توجہ ہیں, بالخصوص چونکہ چھٹے امام کے دور میں یہ متعدد قیام ہمارے سامنے آئے. ایک طرف بنی عباس کا قیام, توجہ کیجیے گا, بنی عباس دنیا کی طاقت حاصل کرنے کا اظہار نہیں کر رہے تھے. توجہ کیجیے گا, ایک دفعہ انسان دنیا کی طاقت لینا چاہتا ہے, دنیا میں حکومت کرنا چاہتا ہے, اور ایک دفعہ قربتاً اللہ ظلم کے خلاف انسان قیام کرتا ہے. حضرت زید کا قیام جو روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے ظلم کے خلاف تھا. بنی امیہ کے خلاف حضرت زید نے قیام کیا تھا, اس کا بنی عباس سے کوئی تعلق نہیں تھا. حضرت زید اگرچہ زمانہ قریب زمانہ تھا, تقریباً 122 کے قریب ان کی شہادت ہوئی تھی, علامہ 132 ظاہراً یا 122 مختلف ظاہراً تاریخ بیان کرتی ہے. لیکن توجہ کیجیے گا, یہ مختلف قیام تھے جو چھٹے امام کے دور میں تھے. یہاں پر حضرت زید کا قیام ہمیں نظر آتا ہے, حضرت زید کی شخصیت کو ایک دوسرے انداز سے دیکھنا ہوگا. دوسری طرف بنی عباس کا قیام, دیکھیں چھٹے امام, آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ چھٹے امام اگرچہ اور بھی بہت ساری گفتگو جو گزشتہ گفتگو سے منسلک تھی وہ کی جا سکتی تھی اگر آخر میں مجھے مہلت ملی, کہ بظاہر مشکل ہی ہے, اگر مہلت ملی تو انشاءاللہ شاید آپ کی خدمت میں گزشتہ سے پیوستہ جو وہ بعض باتیں رہ گئی وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. یعنی ہمارے جوانوں کو دیکھیں, آج کا دور گزشتہ دور کی نسبت چند اعتبار سے مثبت ہے تو بہت سے اعتبار سے منفی ہے. بالخصوص آج آپ کو کوئی بات بھی ایڈورٹائز کرنا ہے, پروپیگیٹ کرنا ہے, تبلیغ کرنا ہے, منتشر کرنا ہے تو آج کے زمانے میں بہت آسان ہے. اب چاہے وہ مثبت چیز ہو چاہے منفی چیز ہو, یہ ایک چیز میرا بچہ اور جوان جب میڈیا دیکھے تو اس توجہ کے ساتھ دیکھیے گا کہ یہ آپ کی برین واشنگ, چاہے مثبت چاہے منفی, اگرچہ برین واشنگ منفی معنوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے لیکن اب میرے پاس کوئی اور اس کا آلٹرنیٹ لفظ نہیں ہے, لہٰذا میں ایک معنی کر رہا ہوں کہ میرا بچہ اور جوان جب کوئی حتی مجلس سنے اس کو اس انداز سے نہ سنے کہ کہنے والا امام معصوم ہے, کہنے والا غیر معصوم ہے, اور سننے والا بہرحال جب سن رہا ہے تو چونکہ بہرحال ایک ماحول بنا ہوتا ہے لہذا وہ لاشعوری طور پر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے وہ قال الباقر علیہ السلام ہے, قال الصادق علیہ السلام ہے. نہیں, کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آگے خوئی ایک مقام پر احول ہمارے ایک بہت ہی معتبر راوی ہیں, جب حضرت زید سے ایک مکالمہ ہوا تھا تو وہاں پر اگے خوئی یہ کہتے ہیں کہ احول کو سمجھنے میں اشتباہ ہوا. لہذا جتنا بڑا راوی کیوں نہ ہو وہ ذات جو اشتباہ سے غلطی سے خطا سے محفوظ ہے وہ صرف چاردہ معصومین ہیں. لہذا صرف یہ کہ اتنا بڑا فقیہ اگر ایک بات کہہ رہا ہے, ہاں یقینی طور پر جو تقلید کا معاملہ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے, ہمیں تقلید کرنا ہے کہ غیبت کے زمانے میں یہ ہماری مجبوری ہے, جیسا کہ میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ تقلید کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہمارے پاس, تقلید کرنا ہے. اب لوگوں کے پاس یہ بھی اویئرنیس ہونی چاہیے, جو یہ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھائی تقلید فروع میں ہوتی ہے, اعتقادات میں تقلید نہیں ہوتی ہے. پہلے تو اعتقادات کی تفصیل معلوم ہونا چاہیے, اعتقاد کہتے کس کو ہے, عقیدہ کہتے کس کو ہے, کہ جس کا ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ بھائی عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی, تو آیا یہ تمہارا خیال ہے کہ یہ عقیدہ ہے یا فروع دین ہے, یہ ایک بہت بڑا اشتباہ ہے جو ہمارا بہرحال بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, تو ان کو یہی بیچاروں کو نہیں پتا چلتا کہ عقیدہ کیا ہے اور فروع اور عمل کیا ہے, تو یہ عام طور پر ڈیفرنشیٹ نہیں کر پاتے. تو یہ خود ایک المیہ کی علامت ہے, ایک مصیبت کی علامت ہے, ایک لاشعوری کی علامت ہے. اللہ ای حال, اب چھٹے امام کا جو دور ہے اس میں بنی عباس کا قیام, توجہ کیجیے گا, بنی عباس کا جو قیام ہوا, یہ ہمیشہ سے میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہاں پر جنگ صفین کو سامنے رکھیے گا, جنگ صفین کو سامنے رکھیے گا کہ انشاءاللہ اس سے بھی تھوڑی سی مدد لوں گا میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. جنگ بنی عباس کا, بنی عباس کا جو قیام تھا, توجہ کیجیے گا, بنی عباس کا جو قیام تھا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چند قیامات کو آپ اپنے سامنے رکھیے گا. بنی عباس کا قیام, انشاءاللہ کوشش کروں گا آج کی گفتگو میں ان تینوں قیام کی طرف صرف چند چند جملے مجھے آپ کی خدمت میں بیان کرنے, انشاءاللہ زیادہ تفصیل بیان نہیں کرنی. بنی عباس کا قیام, حضرت زید کا قیام اور ان کی شہادت, اور حضرت مختار, یہ تینوں جو وہ بہت ہی حساس معاملات ہیں, بالخصوص آخری دو. لہذا میں بہرحال صرف آپ کی خدمت میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور فقہا علماء اور اتفاق کے تشیع کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. توجہ کیجیے گا, بنی عباس کا جب قیام ہوا تو بنی عباس کا نعرہ کیا تھا, یہ نعرے جو بڑے امپورٹنٹ ہوا کرتے ہیں, نعرے ایسے ہی نہیں بنائے جاتے ہیں, نعرے سوچ کر بنائے جاتے ہیں. نعرے کا اثر کتنا ہے ان شاعری کا, ان اشعار کا, اب اشعار کہیں, نوحہ کہیں, ترانہ کہیں, جو کہیں, یہ جو ایک ایک جملہ ہوتا ہے یہ باقاعدہ ذہنیت کے ساتھ بنایا جاتا ہے. مثبت مانا بھی ہو سکتا ہے, منفی مانا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے بچے اور جوان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا ہوگا اگر وہ چاہتے ہیں غیبت کے زمانے میں. یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان, غیبت کے زمانے میں ہمارے پاس جو روایت ہے, بڑی سخت روایات ہے کہ میں نے اکثر آپ کی خدمت میں اشارتاً کنایتاً بیان کیے, غیبت کے زمانے کی روایت جوش و جذبات سے حل ہونے والا نہیں ہے مسئلے. جوش و جذبات آپ دیکھیں چھٹے امام کے زمانے میں بھی تھے, خود امام کے اصحاب, امام کی تربیت یافتہ, کہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جملہ نقل کروں گا کہ حمران بن عیون زائرن, حمران بن عیون کون ہے, حمران بن عیون زرارہ کے بھائی ہے, زائرن حمران تھے یا ابان تھے, ان دو میں سے کوئی ایک تھے, کہ ابو بکر حضرمی کہتے ہیں کہ کس طرح یہ اسی نعروں کی وجہ سے, یہ جو بنی عباس نے نعرہ بلند کیا, کیا نعرہ تھا توجہ کیجیے گا, یہ نہیں کہا کہ ہم ظلم کے خلاف قیام کرنا چاہتے, نہیں یہ نعرہ نہیں تھا ان کا, بلکہ ان کا نعرہ یہ تھا ہم آل محمد کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. یہ ایسا نعرہ ہے ہر شیعہ اس صف میں کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا, لیکن ہمیں یہ دیکھنا کہ امام معصوم کا اسٹینڈ کیا ہے, امام معصوم کا عملی کردار کیا ہے, یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. توجہ کیجیے گا میری انشاءاللہ آج کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں, جو میرے معافی ضمیر میں دعا کرے کہ وہ میں صحیح طریقے سے پہنچا سکوں. لہذا بنی عباس کا جو شعار تھا, بنی عباس کا جو نعرہ تھا, وہ یہ نعرہ نہیں تھا کہ ہم بنی امیہ کو ختم کرنے آئے, اگرچہ غرض یہی تھی, توجہ کیجیے گا, غرض یہی تھی بخلاف حضرت زید کے, حضرت زید کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا, حضرت زید خالصتاً ظلم کے خلاف قیام کرنے آئے تھے. لہذا حضرت زید کے خلاف ایک مختصر سا اشارہ کروں گا آپ کی خدمت میں, لیکن بنی عباس خالصتاً بنی امیہ کے مد مقابل اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے, اور ان کا شعار یہ تھا, جانتے تھے جب تک آل محمد کا دخل نہیں ہوگا ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی. لہذا تین خطوط لکھے گئے, تین خطوط لکھے گئے, تین مدد طلب کی گئی. پہلا خط چھٹے امام کے نام, دوسرا خط عبداللہ بن حسن مسنہ کے نام, اور تیسرا چوتھے امام کے فرزند کے نام خط لکھا. کہا کہ اگر پہلا خط ہمارا نشانے پر پڑ گیا تو بہت ہی عمدہ ہے, پھر ہماری فتح ہی فتح, یہ میرے الفاظ فتح ہی فتح, ورنہ ان کا پہلا جو ٹارگٹ تھا وہ چھٹے امام تھے, کہ چھٹے امام کی اگر تائید مل جاتی ہے اس کو کہتے حجت خدا. توجہ کیجیے گا, اس کو کہتے حجت خدا. اور آج اگر فقہا صاحب نظر ہیں, اگر صاحب دید ہیں, اگر فکر و شعور رکھتے ہیں, تو آل محمد کی تعلیمات کی وجہ سے ہے, ان احادیث کی وجہ سے ہے کہ ہمارے فقہا ہمیشہ سے اس طرح اسٹینڈ لیتے ہیں کہ تشیع کو کوئی نقصان نہ پہنچے, شیعہ افراد کو کوئی نقصان نہ پہنچے. لہذا شعار کیا تھا, شعار یہ تھا کہ آل محمد کے, لہذا ان کا پرچم بھی سیاہ پرچم تھا. خب آج اس زمانے کا تو مجھے نہیں معلوم, لیکن آج تو مجھے معلوم ہے کہ سیاہ پرچم اگر کہیں اٹھ جائے تو واقعا ہر شیعہ جو کہ اس پرچم تلے آ جائے گا. یعنی یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی شاید یہی دید تھی, یا بنی عباس سے ممکن ہے یہ شعار, یہ ایک کنسپٹ آیا ہو. بنی عباس کا علم سیاہ تھا, ان کا نعرہ یہ تھا آل محمد علیہ السلام پر, توجہ کیجیے گا, آل محمد علیہ السلام پر جو مظالم ہوئے اس کا بدلہ لینا ہے. لہذا بنی عباس یہ چاہتے تھے کہ ہمیں چاہیے ووٹ, یہ آج سارا ووٹ کا کھیل ہے. ووٹ چاہیے ہمیں, قدرت چاہیے, طاقت چاہیے, شیعوں کی طاقت چاہیے. اور شیعہ اپنی جگہ سے توجہ کیجیے گا, یہ ہے غیبت کے زمانے کو کہا گیا, گمراہی کا زمانہ, مشکل زمانہ, سخت زمانہ. آج ہمارے پاس امام کی شکل میں کوئی گائیڈنس موجود نہیں ہے, امام کی شکل میں کوئی ہماری رہنمائی کرنے والا معصوم موجود نہیں ہے. لہذا غیبت کے زمانے میں ڈرایا گیا. لیکن اس زمانے میں جو شیعہ تھے ان کا سارا سہارا امام معصوم کی ذات تھی. لہذا چاہتے تھے, بنی عباس بھی جانتے تھے, کیا جانتے تھے کہ چھٹے امام آ گئے تو سارے کے سارے شیعہ جو کہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے, کیونکہ یہ اپنے امام کو فالو کرنے والے ہیں. ان کو پڑھایا گیا ہے کہ امام کی اطاعت کرنی ہے, کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی ہے. ان کے پرچم پہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ لکھا گیا. دیکھیں یہ ساری چیزیں, یعنی یہ ساری وہ سائیکولوجیکل چیزیں ہیں, نفسیاتی چیزیں ہیں. آپ کس قسم کا بورڈ بناتے ہیں, آپ کس قسم کا پرچم بناتے ہیں, آپ کس قسم کا نعرہ لگاتے ہیں, آپ کیا, یہ ساری پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے, کیونکہ عوام یہ سب کچھ نہیں سوچتی, لیکن جو پیچھے ذہن ہوتا ہے, پیچھے فکر ہوتی ہے, اس کو معلوم ہے کہ عوام کو کس طرح کن نعروں سے ان کو اپنی طرف کھینچنا ہے, کن نعروں سے ان کو کھینچنے. لہٰذا اس کے پیچھے ایک فکر ہوتی ہے, یہی فکر بنی عباس کی فکر تھی. لہٰذا انہوں نے نعروں میں یہ چند چیزیں بلند کی اپنے پرچم میں, لا الہ الا اللہ آل محمد علیہم السلام سے, آل محمد سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا, حتیٰ اپنے نعروں میں لے کر آئے. یہاں تک کہ ابو سلمہ جو ابو مسلم خراسانی, چونکہ اس کا لیڈر تھا, ابو مسلم خراسانی نے خط لکھا تھا امام کو. دو خط آئے تھے, یعنی دو افراد کی طرف سے خط آئے تھے, ایک ابو مسلم خراسانی, ایک ابو سلمہ. ابو سلمہ ظاہر ابو مسلم کا وزیر تھا, لہٰذا اس کا توجہ کر, اس کو جو ٹائٹل دیا گیا, دیکھیں آج بھی یہ چیزیں ساری استعمال ہوگی, ٹائٹل کیا دیا جا رہا ہے, کس طرح کھیل, کیا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. لہٰذا ابو سلمہ کو جو ٹائٹل دیا تھا وہ کیا تھا, وزیر آل محمد. دیکھیں کتنا لفظ استعمال کیا ہے, کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے, وزیر آل محمد. یہ باقاعدہ ٹائٹل تھا ابو سلمہ کا. اب دو خط آئے امام کی خدمت میں, ایک ابو مسلم خراسانی کا خط آیا, ابو مسلم خراسانی کا خط آیا, دو مرتبہ اس کا خط آیا, ظاہر ابو سلمہ کا ایک مرتبہ خط آیا. ابو مسلم کا خط آیا کہ یبنا رسول اللہ, توجہ کریں, بلینک چیک دیا جا رہا ہے امام کو, امام کو بلینک چیک, توجہ کیجیے گا, امام کو افراد نہیں چاہیے, امام کو تعداد نہیں چاہیے, ایک خاص کیفیت اور کوالٹی کے افراد چاہیے. میرے الفاظ سنیے گا, کثرت نہیں چاہیے. 7000 کی تعداد تھی. امام ایک مقام پر صدیر سیرفی کو ایک جملہ کہتے ہیں, اگر میرے پاس یہ جو ریوڑ ہے بھیڑ بکریوں کا, یہ جو ریوڑ ہے, اگر اتنے بھی مجھے مل جاتے, کیسے, میرے جیسے شور شرابہ کرنے والے, ہنگامہ کرنے والے نہیں, وہ دوسری روایت میں بیان کیے, کہا اس ریوڑ کے برابر اگر مجھے مل جاتے تو میں اپنی جگہ نہ بیٹھتا اور قیام کرتا. یہ چھٹے امام کا فرمان, یہ چھٹے امام کا فرمان. وہاں 7000, ابو مسلم خراسانی نے کہا میں نے آپ کے لیے 7000 کے لوگوں کو جمع کیا, جماعت 7000 کی جماعت ہے, 7000 کی جماعت ہے. لیکن امام کا جملہ, امام نے ابو مسلم خراسانی کو جملہ بھیجا, ما انت رجالی ولا زمان و زمانی, کاش یہ ہمارا بچہ اور جوان اس جملے کو سمجھے, نہ تم ہمارے مرد ہو. تم ہمارے مرد کب بنو گے, جب ہماری ولایت کو قبول کرو گے. ولا انت من رجالی, نہ تم ہمارے مرد ہو, ولا زمان و زمانی, یہ زمان, یہ جملہ سمجھ میں آئے گا آگے کا ایک جملہ جب آپ کی خدمت بیان کروں گا, کہ زمانہ ہمارا زمانہ نہیں ہے, ابھی ہمارا زمانہ نہیں ہے. ابھی جو آنے والا جملہ اس کو میں یہیں پر بیان کر دوں, ہمارا زمانہ کب آئے گا, ہمارا زمانہ اس وقت آئے گا جب حجت خدا قیام کرے گا, جب قائم آنے والا آئے گا, وہ ہمارا زمانہ ہے. ایک درود پڑھ دے, اب آپ دیکھیں بنی عباس کی جو تھنکنگ ہے, بنی عباس کی تھنکنگ ہے, ایک جملہ بہت اشارے اور کنایے کے ساتھ, میں اس سے زیادہ اس کی تشریح نہیں کر سکتا ہوں. بنی عباس کی ایک کنسیپٹ ہمارے سامنے آ گیا, کہ کیا تھا بنی عباس کا کنسیپٹ, بنی عباس کا کنسیپٹ آل محمد کے نام پہ حکومت کو قائم کیا گیا, اور پھر بعد اس کے بعد جو آل محمد پر مظالم بنی عباس نے کیے, کوئی بنی امیہ سے کم نہیں تھے ان کے مظالم, بنی عباس کے مظالم بنی امیہ سے کم نہیں تھے آل محمد پر. جب آل محمد کے نام پر جو ہے وہ حکومت قائم کیا گیا, تو پھر یہ کیوں, واضح ہے یہ صرف حکومت قائم کرنا تھا مقصد, صرف اور صرف قدرت اور طاقت چاہیے تھی, اور کوئی مقصد نہیں تھا. لیکن توجہ کریں, بنی عباس کہ مظالم جو آل محمد اور بالخصوص آئمہ اطہار، خوب آئمہ اطہار چھٹے امام سے لے کر گیارہویں امام تک، یہ سب کے سب امام شہید ہوئے بنی عباس کے زہر سے، بنی عباس کے دیے ہوئے زہر سے شہید ہوئے. اگر آل محمد کے نام پر اگر تم نے حکومت بنائیے تو کم از کم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، آئمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، لیکن کوئی مقصد ہی نہیں تھا. لہٰذا اب یہ کون پہچانے گا؟ یہ وہی پہچانے گا جس کی دید، جس کی نگاہیں قیامت تک پر ہو، یہ وہی پہچان سکتا ہے، یہ وہی پہچان سکتا ہے. بس توجہ کیجئے گا، بنی عباس کے علم، بنی عباس کے پرچم، بنی عباس کے شعار، بنی عباس کے سلوگن اور بنی عباس کے جو عہدے تھے، یہ سب آل محمد سے مودت اور محبت کا اظہار. دوسری طرف ابو مسلم ہے خراسانی نے خط لکھا، ابو مسلم خراسانی نے خط لکھا، 7,000 افراد جمع ہو چکے ہیں، آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، آپ کی رہنمائی میں، آپ کی ہدایت میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آمادہ ہو، تیار ہو جائیے. امام نے صاف انکار کر دیا یہ جملہ کا، ما انت رجالی، تم ہم سے نہیں ہو، تم ہمارے مرد نہیں ہو. ہمارا مرد کون ہوتا ہے؟ جو ہماری ولایت کو قبول کرتا ہو. ولا زمان و زمانی، نہ ہمارا زمانہ یہ زمان ہے. وہ کیا ہے؟ جب آئے کون؟ ابو بکر حضرمی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ ایک مرتبہ ابان، ظاہراً ابان تھے، صدیر سیرفی نہیں تھے، ابان تھے. ابان آئے ایک مرتبہ اس حال میں کہ تیار ہو کر آئے. شیخ عباس قمی نے کتاب مفاد الجنان میں بیان کیا، تاریخ نے یہ بیان کیا، مجھے حوالہ دینے کی ضرورت ہے، تاریخ میں یہ بات بہت زیادہ واضح طور پر موجود ہے، اگر کسی کو کوئی بری لگتی ہے تو یہ تاریخ ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. ایک مرتبہ ابان آئے، امام نے کہا کہ چلیں. کہا کہ کہاں چلیں؟ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیونکہ شیعہ اور وہ بھی اصحاب خاص تھے، یہ سارے یہ اصحاب خاص تھے، یہ سارے کے سارے اصحاب خاص تھے جو امام کی اشارے کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے تھے کہ حضرت زید کی واقعے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، حضرت زید کے نقطے میں بھی آپ کی جو واقعہ ہے اس میں بھی آپ کی خدمت میں یہ بیان کروں گا. جناب ابان آئے، حضرت ابان، جناب ابان خوب فقیر تھے، فقیر تھے اپنے زمانے کے، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ چھٹے امام نے ان کو کہا تھا کہ تم بیٹھو مسجد کوفہ میں فتویٰ دو، میں پسند کرتا ہوں اپنے شیعوں کے درمیان تم جیسے فقہا ہو اور جو لوگوں کی ہدایت کرے. خوب، یہ ابان وہ شخصیت ایک مرتبہ. لیکن مسئلہ جو وہ حکومت الہی اور یہ جو جذبات کا مسئلہ ہے، بڑا سخت مسئلہ ہے. ابان آئے، کہا کہ ابن رسول اللہ چلیں، کیونکہ ابان تک بھی یہ خبر تو پہنچ چکی تھی، ابو مسلم خراسانی نے قیام کیا ہے، ابو مسلم خراسانی نے قیام کیا ہے. اب توجہ کریں چھٹے امام کا جملہ، کیا کہا تھا چھٹے امام نے؟ چھٹے امام نے کہا تھا ولد زمانو زمانی، ابھی یہ جو زمان ہے یہ ہمارا زمان نہیں ہے. ابان آئے چھٹے امام کی خدمت میں اور آ کر کہتے ہیں کہ یبنا رسول اللہ، ابو مسلم خراسانی نے وہاں پر قیام کیا ہے. دیکھیں، یعنی یہ سلوگنز، یہ نعرے، توجہ کیجئے گا، یہ سلوگنز اور نعرے بھی فقہا اس زمان پر افیکٹ کر رہے تھے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی نعرے، چونکہ فقیر جتنا بھی بڑا فقیر کیوں نہ ہو، ہے تو غیر معصوم نا، ہے تو غیر معصوم. ابان کوئی معمولی شخص نہیں تھا، لیکن نعروں کا اثر اتنا شدید ہوتا ہے، اتنا تیز ہوتا ہے، اتنا دل قبول کرنے والا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس نعرے کی زد. ابان جیسا شخص، آپ کی خدمت میں عرض کیا، ابان کتنی عظیم و شان شخصیت ہے. ایک مرتبہ توجہ کیجیے گا، چھٹے امام کا جملہ، تاریخ نے لکھا ہے اور انسان جوان آج کا اپنے ذہن میں اس جملے کو لکھ لیں. کیا کہا امام نے؟ امام نے کہا ابان کہاں؟ کہا ابو خراسانی نے قیام کیا. امام کا جملہ، بیٹھ جاؤ. امام نے کہا بیٹھ جاؤ، اجلس، بیٹھ جاؤ. اس کے بعد کا جملہ، بولے زمان و زمانی، ہمارا زمانہ زمان، ہمارا زمانہ یہ زمانہ نہیں ہے. اس کے بعد جو جملہ کہا وہ قابل توجہ جملہ ہے. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ اس وقت تک بیٹھے رہو جب تک تم یہ نہ دیکھو کہ ہم، امام صادق علیہ السلام فرما رہے، چھٹے امام فرماتے ہیں، جب تک تم یہ نہ دیکھو کہ ہم کسی کے سامنے بیٹھے نہ ہو. اشارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی طرف. چھٹے امام یہ کہہ رہے بیٹھ جاؤ، اور جب تک، کب تک بیٹھے رہو؟ جب تک تم یہ مت دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ ہم کس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں. یہ دو زانو میرے لفظ ہیں، لیکن امام اشارہ کرنا چاہتے ہیں، امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ کس کے سامنے، یعنی ہم جب وہ، کیونکہ ایک اور روایت میں جو نقل ہوا، ایک اور روایت میں جو نقل ہوا کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا، ابان ہی کو ظاہراً یہ ارشاد فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ اور اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ. الزمو بالبیت، الزمو بالبیت، کب تک؟ پھر امام ایک جملہ کہتے، کب تک نہیں، کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ جس کے تم متمنی ہو. وہ کون سا زمانہ ہے؟ رسول کے زمانے سے خبر دی گئی ہے، رسول کے زمانے سے، کہ جو آخری آئے گا، جو پردہ غیبت میں ہوگا، یملأ الارض قسط و عدل کما ملئت ظلم و جورا، کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جب زمین ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی. اب دیکھیں ہر زمانے میں، اب مجھے بتا دیے کون سا شیعوں کے لیے ایسا زمانہ ہے جو ظلم کا زمانہ نہیں ہے؟ ہر زمانہ ایسا لگتا ہے نا، شاید ہم تو ہر زمانے کو کہتے ہیں بس یہی آخری حد ہے، یہی آخری حد ہے کہ بس سارے ظلم کی انتہا ہم پر ہی ٹوٹ پڑی، ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہر ظلم ایسا ہی لگتا ہے. تو یہ بھی ایک خوب بڑا عجیب مسئلہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بس انتظار کرو، انتظار کرو. خوب، اب وہ انتظار پہ گفتگو اپنے مقام پر، لیکن اب چونکہ رسول کی حدیث ہے لہذا ہر شیعہ انتظار کر رہا ہے، ہر شیعہ انتظار کر رہا ہے کس چیز کا؟ کہ وہ حکومت الہی قائم ہو. دیکھیں حکومت الہی ایک اہم ترین حکومت ہے جس کا انتظار آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول کی حدیث ہے، باقی آئمہ کی حدیث ہے کہ افضل عبادات قرار دیا، افضل عبادت قرار دیا. کس چیز کو؟ انتظار فرج کو، تعجیل فرج کی دعا کو افضل عبادت قرار دی ہے. بس آپ نے ملاحظہ فرمایا یا ابو مسلم خراسانی، خوب ابو مسلم خراسانی کو تو یہ جواب لکھا، جب ابو سلمہ کا خط آیا تو جو لے کر آیا تھا وہ شخص امام سے کہا کہ آپ جواب دیجئے. امام نے ایک مرتبہ چراغ منگوایا، چراغ میں جو ہے وہ خط ڈال دیا، کہا یہ اس کا جواب ہے. امام نے صاف اپنی اسٹریٹجی یہاں پہ بیان کی. اب جب دیکھا کہ چھٹے امام پہ اثر نہیں ہوا تو دوسرا خط پہنچا عبداللہ بن حسن مسنہ، امام حسن کے فرزند، خود جلیل القدر حسن مسنہ، ان کے ایک فرزند عبداللہ اور ان کے بیٹے کا نام تھا محمد، ان کے بیٹے کا نام محمد تھا، اور عبداللہ نے اپنے بیٹے کو حضرت مہدی کے ذریعے سے متعارف کروایا تھا. یہ چھٹے امام نے بڑی توبیخ کی، بڑی مذمت کی اور کہا کہ یہ جو تم اپنے بیٹے کو مہدی کہہ رہے ہو، کیونکہ بہرحال اہل سنت کے یہاں دو نظر ہے کہ امام مہدی علیہ السلام مولا حسین کی اولاد سے ہیں، مولا حسن کی اولاد سے ہیں. شاید اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کیونکہ عبداللہ بن حسن مسنہ چونکہ امام حسن مشتبہ کی اولاد سے ہے، ان کے فرزند جو محمد تھے ان کو حضرت مہدی کے نام سے، یعنی عبداللہ نے امام مہدی کے نام سے متعارف کروایا تھا، اور امام نے بڑی توبیخ کی اور کہا کہ یہ وہ مہدی نہیں ہے. اور توجہ کریں کہ دیکھیں یہ جو روایات ہمارے سامنے، ان روایتوں سے سوء استفادہ اٹھایا جا رہا تھا، لہذا یہاں پہ دوسرا خط گیا عبداللہ بن حسن مسنہ کو. عبداللہ بن حسن مسنہ کو جیسے ہی ابو سلمہ کا خط آیا فوراً آنکھوں سے لگایا چھٹے امام کی خدمت میں، اور چھٹے امام کی خدمت میں آنے کے بعد کہا، کیونکہ اس کو تو نہیں معلوم تھا کہ چھٹے امام بھی خط آ چکا ہے، لہذا چھٹے امام کی خدمت میں عبداللہ حسن مسنہ آتے ہیں اور ایک مرتبہ کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ابو خراسان میں ایک جماعت قائم ہوئی ہے اور جو میرے شیعہ ہے، ایک شیعہ یعنی فالوورز. امام نے کہا تمہیں کب خراسان والے پہچاننے لگے ہیں، تمہیں کب خراسان والے پہچاننے لگے ہیں کہ تمہارے شیعہ ہو؟ لہذا امام نے عبداللہ بن حسن مسنہ سے کہا کہ سختی سے کے ساتھ کہا کہ تم بالکل اس میں شرکت نہ کرنا، لیکن بہرحال اس نے یہ خیال کیا کہ چھٹے امام نعوذ باللہ حسد کی بنا پر مجھے منع کر رہے ہیں، لہذا عبداللہ بن حسن مسنہ کا کردار ملتا ہے ابو مسلم خراسانی کے لشکر میں. لہذا یہ بعد میں جو ہے وہ بہرحال ایک حکومت تشکیل ہوئی، اور جو بھی شیعوں کے ساتھ بالخصوص منصور دوانکی میں جو مظالم ہوئے آل محمد علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ، کے تاریخ میں یہ بات موجود ہے. بس توجہ کیجئے گا، یہاں پر ایک تاریخ ہمارے سامنے آئی، کیا ہے اس کا خلاصہ؟ خلاصہ یہ ہے کہ نگاہیں کس پر ہونی چاہیے؟ حجت خدا پر ہونی چاہیے، نگاہیں ہونی چاہیے امام معصوم کے اوپر ہونی چاہیے. یہ جو غیبت کا زمانہ مشکل زمانہ ہے، دشوار زمانہ ہے، یہاں پر کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا مشکل، ڈینائی کرنا مشکل، قبول کرنا مشکل، رد کرنا مشکل، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کیا حالات ہو سکتے، کون صحیح کون غلط، لہذا بڑا سخت مرحلہ ہے، سخت زمانہ ہے. اب دوسرا توجہ کیجیے گا، حضرت زید ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. حضرت زید، میں ان کی شخصیت کے بارے میں پہلے ہی اشارہ کر دیا رضوان اللہ تعالی علیہ، لہذا میری اس گفتگو سے کوئی اور کسی معنی میں اس کو نہ لے جائیں کہ آگے خوئی اور اکثر اہل رجال نے ان کو معتبر مانا ہے، اگرچہ یعنی یہ خود آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضرت زید ایک مختلف فی شخصیت رہی ہے. توجہ کیجیے گا، جس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ قابل توجہ ہے. مجھے حضرت زید کی شخصیت سے کے بارے میں مجھے گفتگو نہیں کرنی، لیکن آپ کی خدمت سے اتنا بیان کر دوں کہ اکثر شیعہ فقہا اور علماء حضرت زید کو معتبر مانتے تھے، ثقہ مانتے تھے، قابل بھروسہ مانتے تھے. لیکن توجہ کیجیے گا، شیعوں میں جو ڈبیٹ ہے، شیعہ علماء میں جو ڈبیٹ ہے کہ آخر جو نتیجہ نکالا، کیا نتیجہ نکالا کہ حضرت زید کیا ہے؟ رضوان اللہ ہے. حضرت زید کیا ہے؟ سلام اللہ علیہ ہے. یہ سلام اللہ علیہ کی سند کب دینی ہے حضرت زید کو؟ توجہ کیجئے گا، حضرت زید کو کب ہم کہیں کہ سلام اللہ ہے، کب کہیں کہ رضوان اللہ ہے، کب ہم کہیں کہ صحیح ان کا موقف تھا، یہ کب فیصلہ کیا جائے گا؟ یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے، یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے. یعنی کیا کہنا چاہ رہا ہوں، شاید بات مزید واضح ہوگی آگے جو جملے چاہنا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو بات شاید ممکن ہے زیادہ واضح کر سکوں. شیعوں میں، شیعہ فقہا علماء محققین میں اختلاف ہے حضرت زید کے بارے میں، کیونکہ حضرت زید کے بارے میں ہمارے پاس دونوں قسم کی روایات موجود ہیں، منفی روایت بھی موجود ہے، مثبت روایت بھی موجود ہے. دیکھیں، یاد رکھیے گا، آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کیا تھا، ہمارے پاس شخصیت پرست پرستی غیر از معصومین کسی کے بارے میں نہیں ہے، چاہے وہ حضرت زید جیسی شخصیت کیوں نہ ہو. میں اور چند نام نہیں لینا چاہتا کہ بہرحال آپ کہیں برا نہ مان جائے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ وہ ہیں کہ جن کو ہم آنکھ بند کر کے، جن کی فالوئنگ ہے، جن کو آنکھ بند کر کے ہمیں قبول کرنا ہے، جو آنکھ بند کر کے کہے کہ آگ میں چلے جاؤ تو ہم آگ میں کود پڑیں گے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نسبت. باقیوں کی نسبت نہیں، ہم ان کو آگ بند کر کے قبول نہیں کریں گے جب تک کیا نہ ہو جائے، جب تک امام معصوم کی سند نہ مل جائے. یہ وہ، لہذا یہ جو گفتگو حضرت زید میں اگرچہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اکثر محدثین اور محققین کے نزدیک حضرت زید قابل بھروسہ تھے اور ان کی شہادت کو بھی بہرحال امام نے غم منایا، اور بظاہر ان فقہا کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ آخوئی نے بھی یہ بات تقریباً لکھی ہے. ان باتوں سے اور ان روایتوں سے جو انہوں نے نتیجے نکالے وہ یہ کہ حضرت زید صحیح انسان تھے اور تقریباً ان کا قیام بھی. اب توجہ کیجیے گا، یہ نقطہ کہ ایک فقی جب رزلٹ دے رہا ہے تو رزلٹ کے الفاظ بہت ضروری ہے. یہ ہمارے لیے کرائیٹیریا ہے، یہ ہمارے لیے معیار ہے کہ جو آخوئی نے رزلٹ دیا وہ کیا دیا، کہ حضرت زید کا قیام، یہ حضرت زید کا قیام یہ صحیح تھا کیونکہ امام معصوم کی اجازت تھی. یہ ہے ہمارے لیے سنت. میں آپ کی خدمت میں حضرت زید کی شخصیت کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. فقہا اگر اختلاف ہوتا ہے، فقہا اگر گفتگو کرتے ہیں، فقہا اگر ریسرچ کرتے ہیں تو وہ اس چیز کے دنبال میں ہیں، اس چیز کو ثابت کرنے کے پیچھے ہیں کہ امام معصوم کی اجازت تھی یا نہیں تھی. اور یہی مسئلہ حضرت مختار، میں حضرت مختار کے بارے میں بھی جو ہو زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. حضرت مختار صحیح ہے کہ ہمارے حضرت مختار جو نوح کی حد تک آ چکے ہیں، لیکن حضرت مختار جو محققین ہیں، شیعہ محققین ہیں، ایک ڈیبیٹ رہی ہے. اگرچہ خود حضرت مختار کے بارے میں بھی کہتے ہیں جو مستند اور صحیح روایات ہیں وہ حضرت مختار کی وساقت کو بیان کرتے ہیں، لیکن توجہ کیجئے گا، وہ جو علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ حضرت، توجہ کریں، ہماری مشکل کیا ہے، میں اپنے بچوں جوانوں کے لیے خاص ایک خاص نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. ہماری جو ایک سائیکولوجی، ہمارا طریقہ کار کیا ہے، ہمارا طریقہ کار یہ کہ ہم عمل کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. توجہ کیجیے گا، تو کہ مولانا اور کیا دیکھیں؟ نہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں، کون سا عمل خوبصورت ہے. اور زیادہ واضح کہوں، ہم دیکھتے ہیں نماز کو، ہم دیکھتے ہیں روزے کو، ہم دیکھتے ہیں حجاب کو، ہم دیکھتے ہیں دعائے کمیل کو. نہیں، یہ کچھ نہیں ہے. جب تک امضائے امام نہ ہو، جب تک سند امام نہ ہو، وہ کام محبوب نہیں ہے، چاہے نماز جیسی عبادت ہی کیوں نہ ہو. میرا بچہ اور جوان، اس چیز کو اپنے اندر اتارے، اس چیز کو سمجھے. ہم حضرت مختار کے بارے میں جو اتنے جذبات رکھتے ہیں، میں نے شخصیت، میں نے علماء کے بارے میں بیان کر دیا، ہم یہ جذبات رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ امام حسین کے خون کا بدلہ لیا، بہت بڑا کام کیا. لیکن فقہا، مجتہدین، محدثین، علماء، شیخ صدوق سے لے کر آج تک یہ دیکھتے، کام کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، امام کی سند تھی یا نہیں تھی، کام کتنا عظیم ہے، اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، شمر آ جائے، یزید آ جائے، خولی آ جائے، وغیرہ وغیرہ آ جائے، لیکن نہیں, امام معصوم کی سیرت نہیں ہے. مگر ہم جنگ صفین میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے جس پر ہم نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں, پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے کہ جب مالک اشتر اس امیر شام کے خیموں تک پہنچے اور صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے مثلا اور ایک لمحے میں گردن اڑائی جا سکتی ہے اس شخص کی کہ آل محمد اور دین الہی کو سب سے زیادہ, چند افراد کو چھوڑ کر سب سے زیادہ جو نقصان پہنچانے والا تھا یہ شخص تھا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, امام کا حکم آ گیا اپنی تلوار کو روک دو. ہمیں کام کا حسن نہیں دیکھنا ہے, ہمیں امام کی رضا اور نارضا کو دیکھنا ہے. اللہم صلی علی محمد. یقینی طور پر ہم جو وہ سلمان کی نسبت ابو ذر کا مرتبہ بلند کر دیتے اگر ابو ذر آگے بڑھتے اور اپنے زمانے میں اس کا منہ نوچ لیتے, ہم اس کے گیت گاتے. نہیں, کبھی بھی یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. کام کا حسن نہ دیکھیں, یہ بڑا مشکل ہے. یہ یعنی خدا, یعنی توجہ کریں, شیطان بھی اسی دلیلوں سے آیا. شیطان بھی اسی دلیلوں سے آیا. شیطان ابو من قاسا کس کو کہا تھا؟ یہ جس کا ذکر چل رہا ہے نا چھٹے امام کے مد مقابل, اسی کو کہا تھا امام نے ابو من قاسا ابلیس, کیونکہ اس کا طریقہ کار بھی یہ تھا, ابلیس کا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے قیاس کر, سب سے پہلے قیاس کرنے والا کون تھا؟ شیطان تھا. لہذا تو بھی شیطان کی طرح قیاس کرتا ہے. اب توجہ کریں, شیطان نے بھی کیا یہی اسی سے کھیلا. کسی سے کھیلا؟ مجھے آگ سے خلق کیا, اس کو تو خاک سے خلق کیا. توجہ کریں, یہ نیچر. ہم اس نیچر کو اپنے اندر چینج کریں. ہماری نیچر کیا ہونی چاہیے؟ اطیع اللہ واطیع رسول واولی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم. یہ صدق اللہ کا اسٹیم لگانا نہ بھولیں. یہ صدق اللہ کا اسٹیم اگر ہم بھلا گئے تو پھر ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے. اب حضرت زید کے بارے میں, حضرت زید کے بارے میں فقہا اگر معتبر ہے تو صرف اس وجہ سے کہ آل محمد کی رضا تھی. اگر حضرت زید معتبر نہیں ہے تو صرف اس وجہ سے کہ آل محمد کی رضا نہیں تھی. یہ فقہا کا طریقہ کار, علماء کا طریقہ کار اور تشیع کا, مذہب تشیع یہی ہے, مذہب تشیع ہی یہی ہے. اب آئیے آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ توجہ کریں, جناب احول چھٹے امام کے خاص شاگرد تھے, روایت معتبر ہے بقول آغا خوئی کے, اور سند دیکھی میں نے, خب بے حسب ظاہر سند معتبر ہے. خوئی نے بھی اپنی کتاب رجال میں لکھا ہے اور روایت کافی شریف کی روایت ہے. روایت بڑی, یہ تھوڑی سی مذمت والی روایت ہے حضرت زید کی. لیکن توجہ کیجیے گا, آپ دیکھیں کہ امام نے اپنے شاگردوں کو کیا پڑھایا ہے. ہم بھی اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں. کیا پڑھائیں؟ صرف حجت خدا ہے, صرف ولی خدا ہے. یہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں. اگر مجتہد کی فتووں پر عمل کرتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ امام معصوم کا حکم ہے, اور امام معصوم کے حکم تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. لیکن باقی چیزوں میں اپنی آنکھوں کو کھول کر رکھیں, ان نعروں کی زد میں نہ آئے, ان شعار کی زد میں نہ آئے, ان ایڈورٹائزمنٹ کی زد میں نہ آئے, ان موویز اور ویڈیوز اور یہ سب کچھ جو بنایا جاتا ہے اس کی زد میں نہ آئے. آج بچے, اب ایک بات کہہ رہا ہوں, پتا نہیں کہاں تک صحیح ہے کہاں تک صحیح نہیں, درود پڑھتے محمد والے محمد پر. چلیں چھوڑ دیتا ہوں, بہرحال کسی کے نہیں دل آزاری ہو جائے, کچھ زیادہ اپنی حد و حدود ترک نہ کر دوں. بہرحال اپنے بچوں کو جو ہے وہ صرف دین کے نام پہ, ہم موویز دکھا رہے ہیں دین کے نام پہ, کارٹونز دکھا رہے ہیں دین کے نام پر. اب کیا دکھائیں بچوں کو مولانا؟ بالی ووڈ ہالی ووڈ تو دکھا نہیں سکتے. اب یہ دکھا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں, نہیں معلوم مجھے کیا کرنا ہے. یہ زمانہ سخت زمانہ ہے, اور بالخصوص تربیت کے لحاظ سے. میرا بچہ اور جوان, میرا جوان یاد رکھے کہ تربیت کے لحاظ سے بہت سخت زمانہ ہے. یاد رکھیے گا, ایک طرف ہالی ووڈ بالی ووڈ تو دوسری طرف بہرحال انظار اور افکار کا جو وہ مشکلات ہے. لہذا سخت زمانہ ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دعا پڑھتا رہے انسان, اور واقعا اپنے ایمان کو سپورٹ کر دے, اہل ایمان کی طرف ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. ہم اپنے بچوں کو یہ مووی دکھاتے ہیں, یہ اسلامی مووی دکھاتے ہیں. مولانا اور تو کچھ دکھا نہیں رہے ہیں. کیا بنے گا آپ کا بچہ نہیں معلوم, کیا بنے گا آپ کا بچہ نہیں معلوم. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. بس توجہ کی آپ نے کہ حضرت زید جناب احول امام کے خاص الخاص شاگرد ہیں, ابان سے روایت، ابان سے روایت ہے، اور ابان کہتے ہیں کہ احول نے مجھے یہ بیان کیا۔ اب توجہ کریں، دیکھیں فقی کس کو کہتے ہیں۔ فقی کل ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا نا، ایک فقہ تو کل ہم نے آپ کی خدمت میں زرارہ کی بیان کی تھی، کس طرح بین المحظورین تھے، دو چیزوں کے درمیان ٹکراؤ تھا، دو چیزوں کے درمیان ٹکراؤ تھا۔ کس دو چیزوں کے درمیان؟ ایک طرف امام کے حکم کو بجا لانا ہے، اور وہ کیا تھا امام کا حکم؟ شاید جلدی جلدی میں بیان کیا اس لیے ایک جملہ سے تکرار کر رہا ہوں، امام کا حکم کیا تھا؟ اے زرارہ تقیم مت چھوڑنا، ایک طرف یہ امام کا حکم۔ دوسرا امام کا ایک جو دین کا قانون ہے وہ کیا ہے؟ اپنے ایمان کا اظہار کرنا۔ اب زرارہ یہ دو امر کے درمیان گرفتار ہے، اظہار مذہب کرے، اظہار امامت کرے تو حکم امام کی مخالفت ہو رہی ہے، حکم امام کو اگر انجام دینا چاہ رہے تو ایک دین کی مخالفت ہو رہی ہے کہ ابھی تمہیں یا دین کی موافقت ہو رہی ہے کہ اپنے دین کا اظہار کرنا، اگر دین کے اظہار کرنے جائیں گے تو امام کے حکم کی مخالفت ہوگی۔ لہذا اس فقی نے ایک فقاہت سے جو وہ اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں کل میں نے بیان کیا کہ کس طرح یہ ہوتی ہے فقاہت۔ اب آئیے دوسرے فقی کی فقاہت کو دیکھیے، جناب احول، یہ بھی امام کے خاص شاگرد تھے۔ جناب احول توجہ کریں، جناب احول کہتے ہیں، ابان سے روایت کہتے ہیں کہ میں، اب مکان مجھے یاد نہیں کہ ایگزیکٹلی کون سا مکان تھا، مدینہ تھا یا کوفہ تھا، خلاصہ یہ کہ جناب احول کہتے ہیں کہ مجھے حضرت زید نے بلایا، میں حضرت زید کے پاس گیا، حضرت زید نے ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر، میں یہاں پر جو چند ایک عبارت ہے اس کو بعین ہی پڑھ لوں آپ کی خدمت میں۔ اخبرنی احول ان زید ابن علی علیہ السلام بعث الی وهو مستخف قال فاتیته فقال لی ابا جعفر ما تقول ان ترقك طارق منا اتخرج معه۔ ایک مرتبہ حضرت زید نے کہا احول سے مخاطب ہو کر، توجہ کیجیے گا، کہ کیا ہم اہل بیت اطہار المسلم سے اگر کوئی خروج کوئی قیام کرے تو تم اس کا ساتھ دو گے؟ روایت آگے خود نے کہا معتبر روایت ہے، یہ روایت معتبر ہے، یہ اگرچہ یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، خدا کے لیے یہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں محاورہ تو بہت ہی برا ہے، بندر کے ہاتھ میں ناریل والا، کہ ہمارا یہ ہے نا محاورہ کچھ اسی قسم کا نا، یہ جو کہ وہ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے ہمیں ایک حدیث کو لے کر ڈھنڈورا پیٹیں اس سے کل دین نکالیں، نہیں اس طرح دین نہیں نکلتا ہے۔ یہ فقہا مراجع مجتہدین کتاب رجال آخوی دیکھ لیں، تمام احادیث کو جمع کیا، تمام حدیث کے بعد جمع کیا، اب اپنی فقاہت کو استعمال کرتے ہوئے بہرحال ایک نتیجہ نکالا۔ میں فقط توجہ کیجئے گا، آپ کے مولانا پھر آپ حدیث بھی بیان نہ کریں، نہیں میں خاص جو بات مسلم ہے، دیکھیں حضرت زید کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں نے کوئی ایسی ریسرچ کی، اور نہ شاید میں اس کا لائق ہوں کہ میں اس کا ریسرچ کر کے آپ کی خدمت میں کچھ بیان کروں، میں کوئی نہیں ہوتا ہوں کہ میں حضرت زید کے بارے میں خبر دوں۔ ہاں جن فقہا نے ریسرچ کی تھی وہ میں نے بیان کر دی آپ کی خدمت میں۔ اب جو نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ مسلم نقطہ ہے، وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ مسلم نقطہ ہے۔ اگر آپ کو اشکال ہو اعتراض ہو تو آپ خود مجھے بتا دیجیے گا کہ مولانا یہ خود ڈیبیٹیبل ہے، یہ خود جو ہے وہ قابل بحث ہے، آپ نے کیسے یہ بیان کر دیا، آپ کو حق ہے بالکل سوال کریں، انشاءاللہ اگر جواب ہوا تو جواب دینے کے، ورنہ آمنا وسلم نہ ہو جائیں گے آپ کے سامنے۔ اب توجہ کریں کیا ہوا، توجہ کیجیے گا، ایک مرتبہ کہتے ہیں جناب زید کے بارے میں شاید بعض لوگ نئے ہیں، میں نے پہلے کہہ دیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، فقہا علماء ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ درست تھے، صحیح تھے، ان کا موقف درست ہے۔ اکثر فقہا کا جو تھوڑے بہت سرسری ہم نے جو دیکھا اس میں اکثر کی نگاہ اور خلاصہ اور نتیجہ یہی تھا کہ حضرت زید درست آدمی تھے، صحیح آدمی تھے۔ لیکن ایک نقطہ پھر تکرار کر رہا ہوں میرے بچوں اور جوانوں کے لیے، کس بنیاد پر، اب میں یہ تکرار کر رہا ہوں لیکن سوال کی شکل میں کروں گا، کس بنیاد پر فقہا نے نتیجہ نکالا کہ وہ درست تھے؟ کیا ثابت ہو گیا؟ یہ ثابت ہو گیا کہ امام کی تائید تھی، یہ ہے کرائٹیریا۔ اور آج کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یاد رکھیے گا غیبت کے زمانے میں ہمارے پاس کوئی امام کی تائید موجود نہیں ہے، خارج میں علم موجود ہے آل محمد علیہ السلام کا، لیکن ہم یہ کہیں کہ ان کو امام کی تائید ہے، ان کو امام کا امام کی جو کوئی سفارش حاصل ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ شاعری کی حد تک صحیح ہے، یہ جو وہ تقریر کی حد تک صحیح ہے، لیکن دین کے اعتبار سے، واقعیت کے اعتبار سے، فقہا اور تشیع کے دین کے اعتبار سے ایسی کوئی چیز ثابت شدہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں وہ فقیہ، وہ مرجع، وہ مجتہد جو گزرے، یقینی طور پر جو امام کی، یقینی طور پر ایک بات ہم اجمالی طور پر شاید کہہ سکتے ہیں، یہ شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، لیکن جو عام طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو بہرحال ہمارے ایک حوزات علمیہ کا جو ایک طریقہ کار، ایک کلی سیٹ اپ ہے، یہ نہیں ہم انگلی رکھ کے نہیں کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر محسن الحکیم درست ہے، اگر بروجردی کی ہر چیز یقینی طور پر درست ہے، لیکن ہم انگلی رکھے کہ ان کی ساری بات درست تھی، نہیں، ساری بات کس کی درست ہوتی ہے؟ صرف چاردہ معصومین علیہ السلام کی، یہ صرف چاردہ معصومین ہیں جن پر ہم انگوش رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ حق ہے، الحق معہ والحق وہو مع الحق، اسی وہ امام معصوم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اور کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. لہذا جتنا ہی بڑا فقیہ کیوں نہ ہو، لیکن ایک بات جو عام طور پر کہی جا سکتی ہے کہ یہ جو حوزات علمیہ ہیں، یہ جو ایک سیٹ اپ ہے، شیخ صدوق سے لے کر شیخ طوسی سے لے کر آج تک جو ایک سیٹ اپ ہے، یہ بظاہر بے حسب ظاہر یہ لگتا ہے کہ بے نظر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، یہ ان کے جو وہ زیر سایہ ایک جو وہ بات کہی جا سکتی ہے جس طریقے سے علماء کرام بیان کرتے، لیکن شخصاً شخصاً فردن فردن نہیں. امام نے غیبت کے زمانے مجھے ایک دکھا دیں، ایک واقعہ دکھا دیں، ایک واقعہ، بہت واقعے پڑے جاتے ہیں نا، بہت واقعے پڑے جاتے ہیں ممبر سے، ایک واقعہ دکھا دیں کہ امام کی فلاں کو تائید حاصل تھی، 100% تائید، ہاں ایک عمل نہیں، 100% تائید. وہ تو ممکن ہے ایک نجاست و طہارت میں سید مرتضی اور شیخ طوسی کا ایک واقعہ موجود ہے، شیخ مفید کا ایک واقعہ موجود ہے، نہیں 100% نہیں، یہ کسی کے بارے میں امام کا طریقہ کار یہ نہیں ہے، غیبت کے زمانے میں امام کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. لہذا توجہ کیجیے گا، امام کے زمانے میں تو یہ کام آسان تھا، امام کے زمانے میں یہ کام آسان تھا. اب حضرت زید کا قیام، حضرت مختار کا قیام، یا مثال کے طور فلاں امام زادے کا قیام، امام کا زمانہ موجود تھا. اب آج کے زمانے میں ہمارا کام کیا ہے؟ صرف ہم ریسرچ کریں کہ ایک ریسرچ کرنی ہے، ایک چیز نتیجے پر پہنچنا ہے، وہ کیا نتیجے؟ امام معصوم کی تائید تھی یا نہیں تھی. اگر ہمیں یہ مل گئی، سلاخوں پر نہیں ملی، تو بہرحال ان کا اور خدا کا معاملہ ہے. حضرت زید کے بارے میں عام طور پر فقہا، علماء، محققین یہی کہتے ہیں کہ حضرت زید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اور ان کے بارے میں بہرحال یہی نتیجہ علماء نے نکالا. یہ جو روایت بیان کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، اس سے میں اور آپ فیصلہ نہ نکالیں، توجہ کیجیے گا، وہ جو میں نے بندر کے ہاتھ میں ناریل والی بات کہی تھی، اس بات کے لیے، اس روایت سے میں اور آپ فیصلہ نہ کریں، ہمارے پاس حق نہیں ہے. حق اس وقت آئے گا جب ساری کی ساری روایات، جس کی سند بھی ہم دیکھیں کون سی معتبر ہے، کون سی ضعیف ہے، ان سارے مطالعہ کرنے کے بعد پھر اگر کوئی فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے تو حق رکھتا ہے. میں صرف اور صرف جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. احول کیا کہتے ہیں؟ احول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید نے مجھے بلایا، توجہ کیجیے گا، حضرت زید نے مجھے بلایا، کہا کہ ان طرق طارق منا اتخرج معه، کہ اگر ہم میں سے کوئی قیام کرنے والا اگر قیام کرے تو کیا ان کے ساتھ قیام کرو گے؟ احول سے سوال کیا. توجہ کریں، اس فقیہ کا جو تربیت یافتہ ہے امام، چھٹے امام ہیں، ایک مرتبہ جواب ملاحظہ فرمائیں، کیا فرماتے ہیں؟ احول، فقلت له ان کان اباک و اخاک خرجت معه. حضرت زید کون تھے؟ حضرت زید جو ہے وہ حضرت زید جو وہ چوتھے امام کے فرزند، صحیح، چوتھے امام کے فرزند، لہذا بھائی ہوئے پانچویں امام، چھٹے امام کے چچا حضرت زید، اور چوتھے امام والد ہوئے، تو بظاہر یہ ایسا لگتا ہے. اچھا اب یہ بہرحال ایک بڑا مسئلہ ہے، کوئی نے ایک نتیجہ نکالا ہے، بظاہر اس وقت تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب تھوڑی تھوڑی بو آ رہی ہے، اللہ آئی حال. خلاصہ کہ میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایک جملہ کیا کہا جناب احول نے؟ ان کانا اخاکا و اباک، اگر یہ خروج کرنے والی ہستی آپ کے بھائی ہیں یا آپ کے والد ہیں، فقر خرج تو معه، تو ان کے ساتھ میں خروج کروں گا. قال لی، ایک مرتبہ حضرت زید نے کہا، فانا اخرج، ابھی تک تو صرف کنایہ اور اشارے سے بات کی تھی، اب کہتے ہیں فانی اخرج، میں قیام کر رہا ہوں، اللہ ہاؤلاء القوم، بنی امیہ کے خلاف، چونکہ ظلم و ستم کے خلاف، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو نتیجہ ہے حضرت زید کا جو قیام تھا، خالصتاً قربتاً اللہ، ایک ظلم کے خلاف قیام تھا، یہ بحسب ظاہر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو اختلاف ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن جو علماء کی نظر ہے وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی. ایک مرتبہ حضرت زید نے کہا کہ میں خروج کرنا چاہتا ہوں، تو فخرج معی، ایک مرتبہ کہا کہ میرے ساتھ تم خروج کرو. حضرت احول نے، جناب احول نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ جواب دیا، جملہ جو ہے وہ شاید میں نے حذف کر دیا، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. خلاصہ یہ کہ کا جو ہے تو فداک مجھے آپ پر قربان کیا جائے, لا میں آپ کے ساتھ خروج نہیں کروں گا. ایک مرتبہ جناب زید نے کہا اترغب نفسک انی, کیا دریغ کر رہے ہو اپنی جان کو مجھ پر قربان کرتے ہوئے. اب جواب سنیے جناب, احول کا جملہ ذرا دیکھیے, کہا انما ہی نفس واحدہ, میرے پاس ایک ہی جان ہے, میرے پاس ایک ہی جان ہے. فان کان فی الارض حجت, اگر روئے زمین پر تمہارے علاوہ کوئی حجت خدا ہے, فالمتخلف معه نجا, اگر میرے پاس ایک ہی جان ہے, اگر متعدد جان ہوتی تو ایک تم پر بھی قربان کر دیتا, رجان کم از کم رجان ہی قربان کر دیتا, یہ رجا کا مورد تھا نہیں کہ رجان یہ کام کر سکتا تھا, لہذا میرے پاس ایک ہی جان ہے. کیا کہا کہ انکان فی الارض, اگر روئے زمین پر حجت خدا موجود ہے تو اس کے ساتھ رہوں گا تو نجات پاؤں گا, تمہارے ساتھ آؤں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا. دیکھیں ابھی تک امام معصوم کی کوئی سند نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ وہ دین ہے جس کو آپ سبحان اللہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ واقعا یہ دین آل محمد علیہ السلام ہے, بالکل یہ سمجھ میں ہے. یعنی یہ آپ کی واہ واہ جو ہے وہ اس بیک گراؤنڈ معرفت کی بنا پر ہے کہ جو ہمارے پاس آل محمد اور دین تشیع کی معرفت ہے. وہ دین تشیع کی معرفت جس کو میں کئی بار آپ کی خدمت میں بیان کیا, ہمارے پاس تین اطاعتیں ہیں, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اولی الامر اور آل محمد علیہ السلام کی اطاعت. یہ اسی روشنی میں آپ سنیے گا کہ احول تربیت یافتہ امام ہے. ایک مرتبہ کیا کہا احول نے, کہا اگر روئے زمین پر حجت خدا ہے تو اس کے ساتھ رہوں گا تو نجات پاؤں گا, تمہارے ساتھ آؤں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا. وہ ان لم تکن فی الارض حجت, اور اگر روئے زمین پر کوئی حجت ہی نہیں ہے, مثلاً فرض المحال نہیں سب محل, بھائی کسی چیز کو سپوز امپاسبل چیز کو سپوز تو کیا جا سکتا ہے نا, ہو نہیں سکتی امپاسبل چیز لیکن سپوز تو کیا جا سکتا ہے. وہ ان لم یکن فی الارض حجت, اور اگر روئے زمین پر کوئی حجت نہیں ہے تو تمہارے ساتھ آؤں یا نہ آؤں کوئی فرق نہیں پڑتا, تمہارے ساتھ آؤں یا نہ آؤں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب مناظرہ آگے بھی ایک ہے, جملہ جملات اور آگے بھی ہے, لیکن آپ کی خدمت میں توجہ, یہ میرا مقصد تھا پہنچانے کے لیے کہ مدار معیار کیا قرار دیا, حجت خدا کو معیار قرار دیا. اب ایک مرتبہ جناب احول چھٹے امام کی خدمت میں آئے, مدینہ کہتے کہ حجج تو حج کے لیے میں گیا, مدینہ گیا, چھٹے امام کی خدمت میں آیا, اور چھٹے امام کی خدمت میں جناب زید سے یہ جو میرا ڈائلوگ تھے, یہ میرے جو گفتگو تھی, یہ میں نے امام کی خدمت میں پیش کی. ایک مرتبہ امام کا جملہ ذرا ملاحظہ فرمائیں, وہ جملہ بھی اگر روایت ہی کا اگر پڑھوں تو زیادہ ہی اچھا ہوگا. کیا فرماتے ہیں امام, فرماتے ہیں اگر میں نے لکھا ہو تو, ہاں دیکھیں اس کو کہتے ہیں فقاہت, کہ امام نے کیا کہا, امام نے کہا اخذتہ, تم نے اس کو گھیر لیا, من یدہ و من خلفہ و ان یمینہ و ان شمالہ و من فوقہ و من تحتہ, تم نے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا, اس کو مہلت نہیں دی کہ کہیں سے وہ تم کو جواب دے سکے. بھائی کرائیٹیریا حجت خدا ہے, کرائیٹیریا حجت خدا ہے, لہذا جو وہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور تیسرا مسئلہ, لہذا حضرت زید میرا, یعنی آپ توجہ کریں, یعنی آگے خوئی نے اس کی دلالت میں گفتگو کی ہے کہ اس سے جو وہ حضرت زید کی مذمت وغیرہ ثابت نہیں ہوتی اپنے مقام پر, لیکن توجہ کیجیے گا, پھر آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ کرائیٹیریا کیا ہے کسی چیز, کسی شخص کے رضوان اللہ ہونے کے لیے, سلام اللہ ہونے کے لیے امام معصوم کی امضا تھی یا نہیں تھی. اور یہی چیز حضرت مختار کے بارے میں علماء ہمارے محققین کے درمیان ایک اختلاف ہے. بہرحال آغا خوئی ان کو بھی قابل بھروسہ اور ثقہ مانتے جناب مختار کو, لیکن توجہ کیجئے گا, جو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں جناب مختار کو. میں نے آپ کی خدمت ایک جملہ دیا تھا, کیا جملہ دیا تھا, ہم کام کے حسن کو نہ دیکھیں, ہم کام کی خوبصورتی کو نہ دیکھیں. ہم جو عام طور پر کیا ہوتا ہے, ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس, ہم نے فوراً تھم دے دیا, اس کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہے, صحیح نا. مثلاً ایک نماز جماعت کی آ گئی, ایک جو کہ مثال کے طور پر کسی بھی چیز کی آ گئی, ہم نے فوراً جو وہ تھم دے دیا. صحیح ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس حد تک تو, لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز کیا ہے, کسی کام کا حسن نہیں ہے, کسی کام کی خوبصورتی نہیں ہے. اب جناب مختار کا کام, عام طور پر ہم شیعہ جناب مختار کو ان کے کام کی وجہ سے مانتے ہیں, نہیں,
ہمیں جناب مختار کو ان کے کام کی وجہ سے نہیں ماننا چاہیے، بلکہ کس وجہ سے ماننا چاہیے؟ ہمیں اس وجہ سے ماننا چاہیے کہ امام سجاد کی سند تھی، اس وجہ سے حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں، اس وجہ سے مختار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کہ امام سجاد کی سند. اگر امام کی سند نہ ہو، ورنہ مسئلہ معلوم ہے کیا ہوگا؟ جو آج ہمیں میں سے بشارتن کنایتن بات کروں، اسلام پھیلا، بھائی اسلام پھیلنا اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ اسلام پھیلا، اسلام پھیلنا اچھی چیز ہے نا، توحید کا کلمہ پھیل رہا ہے، کلمہ رسول اللہ پھیل رہا ہے، اس سے زیادہ اور کیا اچھا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک شیعہ دکھا دیں، کیونکہ وہاں پہ ہم شخصیت پرستی کرتے ہیں، ایک شخصیت کے کام اسلام پھیلنے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں پڑھایا گیا کہ یہ اچھا انسان نہیں ہے، تو اب دل پر ہاتھ رکھ کر، لہٰذا بچہ جوان آتا ہے، آتے ہیں واٹس ایپ ایسے ہمارے پاس، تاریخ تو نہیں پتا ہے اس شخص کی برائی معلوم ہے، تاریخ نہیں پتا اس شخص کی برائی معلوم ہے، لہٰذا جب اسکول میں کالج میں مباحثے میں پھنس جاتے ہیں، ارے فلانی نے تو جو کہ وہ اسلام کو پھیلایا، اب آتا ہے ہمارا جوان گھبرایا ہوا گھبرایا، مولانا اس نے تو اسلام پھیلایا، ارے اسلام پھیلنے کو نہ دیکھے، توحید کے انتشار کو نہ دیکھے، کلمہ رسالت کو نہ دیکھے، امضاء امام ہے، سند امام ہے یا سند امام نہیں ہے؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اس دید سے تاریخ کو پڑھیں، اس دید سے تاریخ کو پڑھیں کہ سند امام ہے یا سند امام نہیں کسی کام میں، تو وہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہے، وہ علیہ السلام بھی ہے، پھر جو القابہ دین ہے دے دیجئے، اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں. ایک بات یہ بھی کہہ دوں اپنے بچوں جوانوں کو، کل آپ کی خدمت میں بیان کی تھی نا ایک روایت، منصر رو یستکمل الایمان، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا میرا بچہ جوان، قبر میں نہیں پوچھا جائے گا حضرت مختار کے بارے میں، حضرت زید کے بارے میں، اگرچہ رضوان اللہ وساقت ثابت ہو گئی، لیکن پوچھا جائے گا من ربک، من نبیک، من امامک، من کتابک، من قبلہ ما قبلتک، صدق اللہ العلی العظیم. ایک درود پڑھ دے محمد والا، یعنی مجھے بتائیے کہ کیا میں آغا خوئی بنوں، کیا میں شیخ انصاری بنوں کہ آگے تحقیق کروں حضرت زید کے بارے میں، حضرت مختار کے بارے میں، یا کور کورانا ایسی آگ بند کر کے جو آبا و اجداد اور جو ہماری شاعری میں ہوتا رہا بس میں اسی کو فالو کرتا رہوں، یہ چلے گا دین یا تحقیق والا دین چلے گا؟ اگر تحقیق والا دین چلے گا ہر شخص کو مجتہد ہونا چاہیے، جائیے حضرت مختار پہ تحقیق کیجئے کیونکہ مثال کے طور پر آپ کی قبر میں سوال کیا جائے گا، حضرت زید کے بارے میں تحقیق کیجئے کیونکہ قبر میں نہیں، یہ قبر میں سوال نہیں کیے جائیں گے، امیر المومن کی ولایت کے بارے میں سوال ہے، 11 اماموں کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ سوال ہے، اس کی تیاری کرے اور الحمدللہ تیاری ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. لہذا دین میرا بچہ اور جوان، دین صحیح طریقے سے لیں، دین اس طرح لیں جس طرح آل محمد پہنچانا چاہتے ہیں. رات کو ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، چادر اوڑھ کر دماغ فکر کو کہ گھوڑے چلا کر دین نہیں بنا کرتا ہے، دین قال الامام صادق میں ملے گا، قال الامام باقر میں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا. لہذا امام نے آخری جملہ، آپ کی زحمت کو تمام کروں، آخری جملہ امام نے کل آپ کی خدمت میں ایک جملہ نقل کیا تھا، زرارہ کے استاد کا نام کیا تھا؟ زرارہ کے استاد کا نام تھا الحکم بن عتیبہ، حکم بن عتیبہ یہ زرارہ کے استاد تھے، آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، کل تفصیل بیان کی تھی کہ مستبصر تھے، حکم بن عتیبہ کو اپنے استاد مانتے تھے اور سب کچھ مانتے تھے، لیکن بعد میں مستبصر ہو گئے اور امام کی ولایت اور امام کے ایسے شاگرد بنے کہ جس کی تفصیل میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کی. امام نے دو لوگوں کو پیغام پہنچایا، سلمہ بن کوہیل کو اور حکم بن عتیبہ کو. توجہ کیجیے گا، یہ ہمارا بچہ اور جوان اس کی عادت کریں، یہ کوہیل بن سلمہ کو امام نہیں پڑھا رہے ہیں، یہ امام حکم بن عتیبہ کو نہیں پڑھا رہے، امام اپنے شیعوں کو یہ قانون دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ شرقن او غربا لا لن تجدا، لن لام نون کے ساتھ آیا، لن تجدا علما صحیحا الا شیئا خرج منا اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. کتنا بڑا مفکر کیوں نہ آ جائے، کتنا بڑا امامہ کیوں نہ لگا لے، کتنا بڑا جو کوئی فلسفر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا فقیر کیوں نہ ہو. امام فرماتے ہیں توجہ، شرق او غربا، جاؤ شرق میں جاؤ غرب میں، لن تجدا. لام نون کس کے لیے آتا ہے؟ ابدی نفی کے لیے آتا ہے. لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے ہو. لن تجدا علما صحیحا، تم کبھی بھی علم صحیح کو نہیں پا سکتے. اگر کچھ ملے گا تو خرج منا اہل بیت، صرف در آل محمد پر علم صحیح ملے گا. بس بہت زیادہ وقت لیا، میں شرمندہ ہوں بالخصوص ان افراد سے جو شروع سے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. باقی افراد کے لیے تو شاید ممکن ہے 15 منٹ کسی کے لیے گزرے، کسی کے لیے آدھا گھنٹہ، کسی کے لیے پونا گھنٹہ. بہرحال معافی چاہتا ہوں، میں بہت زیادہ وقت لیا اور آپ لوگ کی محبتیں تھیں جو آپ سننے آئے اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر. انشاءاللہ خدا مند ہم سب کو اس پرسداری اور اس عزاداری اور اس ذکر اہل بیت اطہار مصنف اجر عظیم عطا کرے. انشاءاللہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جس کے بارے میں خود امام ششم فرماتے ہیں، رحم اللہ من احیا امرنا، ہماری رحمت ہو، خدا کی رحمت ہو. امام ششم دعا کر رہے ہیں، چھٹے امام دعا کر رہے ہیں، خدا رحمت نازل کر ان لوگوں پر جو ہمارے امر کو زندہ کرنے والے ہیں، ہمارے امر کو زندہ کرنے والے ہیں. اور اس جملے کے بعد چھٹے امام نے ایک عجیب جملہ کہا، فضیل رحم اللہ من احیا امرنا، جو بھی ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے خدا اس پہ رحمت، اس پر رحمت نازل کرے. اور اس کے بعد فضیل سے مخاطب ہو کر کہا، فضیل جس کے سامنے ہمارا ذکر آ جائے اور اس کی آنکھوں میں اگر آنسو آ جائے، چاہے وہ آنسو مکھی یا مچھر کے پر کے برابر ہو، خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. بس عزادارو، مذہب جعفریہ کا رئیس امام، ہمارا چھٹا امام اس دنیا سے چلا گیا، ساتواں امام عزادار ہے، سوگوار ہے، ماتم کر رہا ہے، اپنے بابا کا ماتم کر رہا ہے. میرا اور آپ کا زمانے کا امام سوگوار ہے، اپنے جد کا ماتم کر رہا ہے. لیکن میں بس ایک جملہ کہوں گا، مولا امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں، مولا آپ کی گود میں، آپ کی گود میں آپ کے بابا کے روح قبض ہوئی ہوگی، آپ کے بابا کے بدن سے روح پرواز کی ہوگی. لیکن بس ذرا تصور کیجئے، ایک مرتبہ جب آپ کے بابا کی روح قبض ہوئی، جب آپ کے بابا کی روح پرواز ہوئی، ہائے کوئی کڑیل جوان بیٹا تو نہیں دیا، کوئی عباس جیسا بھائی تو نہ دیا. آئیے ذرا کربلا میں، اللہ اللہ، ایک مرتبہ وہ فاطمہ کا لال، غریب فاطمہ، کبھی اکبر کا لاشا اٹھا رہا، کبھی قاسم کا لاشا اٹھا رہا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو لے کر آتا ہے، کبھی مقاتل کے مطابق، نقل کرنے والوں کے مطابق، کبھی عباس کا سر اپنی گود میں رکھتا ہے، ذرا حسین کی غربت کو ملاحظہ کیجیے. بس اسی ایک جملے میں اب حسین کی غربت کو ملاحظہ فرما لیجیے. ایک مرتبہ مولا عباس نے آخری فریاد استغاثہ بلند کی، ہائے جب چھٹے امام گئے نا، کمر صحیح و سالم تھی، زہر کے اثر سے بدن ضعیف ہو چکا تھا، لیکن کمر تو صحیح و سالم تھی. لیکن ہائے فاطمہ کا لال، جب ایک مرتبہ ابو الفضل عباس نے آخری فریاد استغاثہ بلند کیا تو کہا، الان انکسر ظہری، عباس تم کیا گئے، میری کمر ٹوٹ گئی. بس ایک مرتبہ عباس کے سرحانے پہنچے، عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا. مقاتل بیان کرتے ہیں، ارباب ممبر بیان کرتے ہیں، جیسے ہی گود میں سر رکھا، عباس علمدار نے ایک مرتبہ اپنا سر زمین پر رکھ دیا. اللہ اللہ، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، دونوں بازو کٹ چکے ہیں، لیکن ہائے ولی خدا، حجت خدا کا ذرا احترام دیکھیے، ایک مرتبہ سر زمین پر رکھ دیا، پھر ایک مرتبہ حسین نے عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا، ایک مرتبہ پھر زمین پر رکھ دیا. تڑپ کر سوال کیا، عباس آخر کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ مولا عباس کہتے ہیں، ابھی تو آپ میری تیمارداری کے لیے آئے، ابھی تو میرے دلاسے کے لیے آئے، ابھی تو میرے ہمراہ ہے، ہائے تھوڑی دیر کے بعد جب آپ زلجنا سے گریں گے، ہائے کون ہوگا جو آپ کے سرحانے ہوگا؟ عجب نہیں، بس ایک مرتبہ جو مقاتل نے بیان کیا، ایک دکھیاری بہن تلہ زینب یا پہ کھڑے، ہائے اس منظر کو دیکھ رہی ہوں گی، فرزند زہرا شمر ملون حسین کے سینے پر سوار، زینب کبرا مخاطب ہوتی ہے عمر سے، اے عمر سے میرا ماجا یا سبا کیا جائے، تو دیکھ رہا؟ عجب نہیں، تلہ زینب سے مدینے کا رخ، نانا ذرا تشریف لائیے، آپ کا اسے 3 دن کا بھوکا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ الٰہی آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما. خداوند واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، حاضر مجلس مومنونات، کل مومنونات، تمام مومن مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو مومن مومنات پریشان حال ہیں, روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار, بچوں کی تعلیم, بچوں کی شادی, بعض مومنین کے بارے میں جاب کے بارے میں التماس دعا کے لیے کہا, بعض کی صحت کے لیے التماس دعا کے لیے کہا, خدا وندہ تو یہ واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ, بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا. خدا وندہ جو مومن مومنات جس مشکل میں گرفتار ہیں, جاب رزق مشکلات, دنیاوی مشکلات, اخروی مشکلات, بچوں کی تربیت, بچوں کی شادی, اسکول کالج, جو مشکل میں جو مومن مومنات بچے جوان جنہوں نے التماس سے دعا کے لیے کہا, بالخصوص اس مومن کے لیے اور اس مومنہ کے لیے جن کی التماس سے دعا کے لیے کہا گیا, خداوندہ بحق کے محمد و آل محمد ان کی تمام مشکلات کو دور فرما. خداوندہ تو یہ واسطہ دے دیں محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ. حاضر مجلس مومن مومنات, منتظمین کی مرحوم مومن مرحوم مومن و مومنات, حاضر مجلس مومن مومنات کے مرحوم کل مرحوم مومن مومن مومنات, بالخصوص جن کی آج جناب محترم جعفر علی سلمان جن کی بہرحال ایک خدمات رہی ہیں یہاں پر, خداوندہ تمام محروم مومن مومنات کی مغفرت فرما, جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. جو مومن مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں, بالخصوص زیارت سید الشہداء کی, خداوندہ تمام مومن مومنات کو اپنے گھر اہل بیت اطہار, بالخصوص زیارت مولا حسین نصیب فرما. خداوندہ جو مومن مومنات بیمار ہیں بحق محمد و آل محمد جن کے لیے التماس دعا کے لیے کہا, جو مومن مومنات بیمار ہیں خداوندہ بحق محمد و آل محمد انہیں صحت عاجلہ اور کامل عطا فرما, اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اپنے محرومین کو یاد کیجیے, کل مرحوم مومن مومنات, علماء کرام, شہداء کرام, اور بالخصوص جن کے اثار ثواب کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا گیا, مرحوم جعفر علی سلمان نجوانی, اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے کل مرحوم مومن مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, یاک نعبد و یاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ماتم حسین.